الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اس کی آواز ذرا بڑھا دیں. سنو مجھے روزہ لگنا شروع ہو جائے. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لگا دیں پھر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو چند ٹکوں کے بدلے میں فروخت نہ کرو. اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو چند ٹکوں کے بدلے میں فروخت نہ کرو. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس لیے کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ ان چند ٹکوں سے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ عن قریب ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ہم ان کو ان کے صبر کا بدلہ ان کی محنت اور کوشش سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر دیں گے. سورہ نحل کی یہ آیات ہیں جو میں نے پڑھی ہیں. ان آیات کی کچھ تشریح پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر شخص نے اللہ سے کچھ معاہدے کیے ہیں، کچھ ایگریمنٹ کیے ہیں. اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ. غیر مسلم کا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. اس کا معاہدہ صرف اپنی حکومت سے ہوتا ہے، گورنمنٹ سے ہوتا ہے کہ میں ملک کا سچا وفادار شہری بن کے دکھاؤں گا اور اس کے بدلے میں حکومت مجھے فری علاج دے گی، بے روزگاری کے خاتمے میں میرا ساتھ دے گی، میری بے روزگاری کے خاتمے میں، اور جو بھی حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پوری کرے گی. کافر کا معاہدہ صرف اور صرف اپنی گورنمنٹ سے ہوتا ہے، اپنی حکومت سے ہوتا ہے. جب اسے اس ملک کی نیشنلٹی ملتی ہے تو یہ نیشنلٹی ملنا اس بات کی علامت ہے کہ عوام کے لیے حکومت نے جتنے بھی قوانین بنائے ہیں وہ تمام قوانین اب آپ پر لاگو ہوں گے اور شہریوں کو جو سہولتیں حکومت کی طرف سے میسر ہونی ہیں وہ تمام سہولتوں کے آپ مستحق ہو گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب آپ کو امریکہ کی نیشنلٹی ملتی ہے تو اس نیشنلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کے پاس ایک کارڈ آ گیا. کارڈ آنے کو نیشنلٹی نہیں کہتے، وہ تو آپ کمپیوٹر سے بھی بنا سکتے ہیں آج کل اپنے ہاتھوں سے. نیشنلٹی ملنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جب نیشنلٹی لے لی، قبول کر لی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے حکومت سے یہ معاہدہ کر لیا کہ اس ملک کے جتنے بھی قوانین شہریوں پر لاگو ہوتے ہیں میں ان تمام قوانین کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ یہ مطلب ہے یا اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب کوئی اور مطلب جانتے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ حکومت کو بھی تسلیم کرتا ہوں، گورنمنٹ کو بھی۔ اگر آپ اس گورنمنٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کی نیشنلٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکہ کو امریکہ مانتے ہیں تبھی تو امریکی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پاکستان کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ پاکستان کی نیشنلٹی میں کسی کو لالچی نہیں ہوتی، وہ تو ہمارے ماں باپ چونکہ اتفاق سے پاکستانی تھے اس لیے ہم بھی کیا ہو گئے، پاکستانی۔ لوگوں کو پاکستان کی نیشنلٹی میں دلچسپی نہیں ہے، تو دلچسپی جس چیز میں ہوتی ہے مثال اسی کی دی جاتی ہے۔ باقی پورے پاکستان میں شاید میں ایسا ہوں یا چند اور لوگ ایسے ہوں کہ جو اس پہ خوش ہیں کہ پاکستانی ہوں، امریکی نہیں ہوں میں۔ مجھے کیوں خوشی ہے اتنی غربت، مہنگائی، گیس، بجلی، لوڈ شیڈنگ کے باوجود؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ہونے میں میرے ایمان کی حفاظت ذرا زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں پاکستان میں پیدا نہ ہوتا تو شاید میں ایسا جو نظر آ رہا ہوں کم از کم نظر آنے کی حد تک بھی نہ ہوتا۔ دل کے حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لوگ نیشنلٹی کی کوشش کرتے ہیں۔ نیشنلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے اس ملک کی قوانین کو دل و جان سے تسلیم کر لیا ہے۔ کیوں؟ فری میں نہیں، فری میں نہیں، اس لیے کہ حکومت بھی آپ کو اب وہ پروٹوکول دے گی جو اس ملک کے قوم کے لوگوں کو دی جاتی ہے، آپ کو اپنا شہری سمجھے گی اور وہی بینیفٹس آپ کو ملیں گے جو کسی ملک کی اپنی رعایا کے ہوتے ہیں، اب غیر ملکی نہیں سمجھے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جب چاہو آپ کو کک آؤٹ کر دیا ایئرپورٹ سے، جہاز میں بٹھا کے چلو بھائی جاؤ اپنے ملک میں جا کے گند کرو، یہاں نہیں رہو۔ لیکن اگر انہوں نے آپ کو اپنا تسلیم کر لیا تو آپ جو کچھ کریں وہ آپ کو کک آؤٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ اگر کہیں گئے، کسی ملک میں پھنس گئے، تو وہ آپ کو وہاں سے نکالیں گے، نکال کے کہیں گے کہ ایک مقدمہ ہم چلائیں گے، کسی اور ملک کو ہمارے ملک کی شہریوں پر کیس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اپنائیت کا احساس ہو جائے گا، احساس۔ مسلم اور کافر میں یہ بڑا فرق ہے۔ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اتنے بہت سے کافر بڑے اچھے گزرے ہیں، مسلمانوں سے اچھی انسانیت کی خدمت کر کے گئے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ وہ خدا کے اپنے نہیں تھے، وہ اللہ کے اپنے نہیں تھے۔ ایمان والا، اللہ کی توحید کو اور اس کے رسولوں کو تسلیم کرنے والا اللہ کا اپنا ہے، اپنا۔ اپنا آدمی خراب بھی ہو جائے تو ہوتا بہرحال اپنا ہے، اللہ اسے چھوڑے گا نہیں کہ جہنم میں جلتا رہے، نہ بہرحال اسے نکالے گا جہنم سے۔ یہ میرا اپنا تھا۔ اپنی اولاد کتنی ہی نالائق ہو جائے اسے گھر سے نکالا نہیں جاتا، اور اگر نکال دیں تو ساری زندگی پچھتاتا ہے، پھر انسان یاد کر کر کے روتا ہے۔ لیکن غیر اگر گھر میں گھس آئے مہمان، تمیز سے عزت احترام کے ساتھ بیٹھے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ انسان کہے گا بھائی آپ باہر تشریف لے جائیں، تو ہم نے آپ کو عزت دے دی، آپ عزت کے قابل لگتے نہیں ہیں۔ تو اپنے اور غیر میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائی، ایمان سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے اتنا فخر نہ کرو جس کے پاس اللہ کی نیشنلٹی ہے، اللہ کی حکومت نے کو وہ تسلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، ان تمام قوانین کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ اگلا اسٹیپ ہے۔ آپ حکومتی قوانین کو دل و جان سے تسلیم کر لیں، اس سے آپ کو قومیت مل جائے گی۔ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ ایک اگلا اسٹیپ ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو جو بدعملی ہوگی صرف اسی کی سزا ملے گی، بغاوت کا کیس نہیں چلے گا آپ کے اوپر۔ آپ نے حکومتی قوانین کو تسلیم کر لیا، اس قانون میں یہ بات داخل ہے کہ ریڈ بتی پر آپ نے بریک لگانی ہے اور گرین پہ آپ نے چلنا ہے. تو اب یہ نہیں کہ جس دن آپ ریڈ پہ بریک نہیں لگائیں گے تو آپ کی نیشنلٹی ختم کر دی جائے گی. نہ نہ نہ, آگے سفید پوش انسان کھڑا ہوگا, وہ آپ کو روکے گا, 150 لے کے رخصت کر دے گا. سفید پوش ہونے کی وجہ سے زیادہ پیسے نہیں لے گا وہ, اور اس کے یہ کام بھی خلاف قانون, اس سفید پوش انسان کا یہ کام کہ اس نے پیسے لیے, مگر اس بنیاد پر بھی اسے فوراً برطرف نہیں کر دیا جاتا. زیادہ زیادہ اس کے آفیسر نے اگر دیکھ لیا اپنا حصہ مانگ لے گا اس میں سے. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے آدمیوں کو, اپنے لوگوں کو, دنیا کی ہر قوم کا دستور ہے کہ جس کو اپنا مان لیا اس کے لیے ضابطے اور قوانین الگ ہوتے ہیں, اور جس کو اپنا تسلیم نہیں کیا اس کے لیے سزائیں سخت ہوتی ہیں, اس سے غیروں جیسا معاملہ کیا جاتا ہے. تو اللہ کے بندوں میں بھی دو قسمیں اللہ کے بندوں کی, ایک اللہ کے اپنے اور ایک اللہ کے غیر. ایک وہ ہیں جو اللہ کے اپنے ہیں, وہ کتنے ہی خراب ہو جائیں اللہ انہیں دھتکارتا نہیں ہے, حتیٰ کہ اللہ جہنم کی آگ میں بھی ان کی پکار کو سنے گا. جب وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ان کو سزا دی جائے گی, وہ اللہ کو پکاریں گے, کسی کی جلد سنے گا, کسی کی دیر سے سنے گا, لیکن سنے گا ضرور. اور ایک نہ ایک وقت اس کو سزا کھانے کے بعد اللہ جہنم کی آگ سے باہر نکالے گا. اور جو اللہ کے غیر ہیں, غیر, وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے, ہمیشہ اس کے اندر پڑے رہیں گے. ہم نے اچھائی اور برائی کا جو ہمارا جو معیار ہے وہ ہمارا اپنے حساب سے ہے, اس لیے ہمیں اشکالات ہوتے ہیں کہ اتنے اچھے اچھے سائنسدان جنہوں نے انسانیت, ایک صاحب کہنے لگے مدر ٹریسا نے انسانیت کی اتنی خدمت کی, کیا وہ بھی جہنم میں جائے گی؟ میں نے کہا اس کی رپورٹ تو مجھے نہیں ہے کوئی, میں نے فون کر کے باقاعدہ مدر ٹریسا کا نام لے کے مجھے پتا ہو, اگر اس کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پہنچی تھیں, اسلام کی توحید کی دعوت اس کے پاس پہنچی تھی, اس کے باوجود اس نے بت پرستی کو ترجیح دی, شرک کفر کی زندگی کو ترجیح دی, تو اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے, پھر ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا, اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. ہاں, انسانیت کی خدمت کے بدلے میں اتنا ہوگا کہ کافروں کے بھی جہنم میں درجات ہوں گے, کسی کو کم سزا, کسی کو زیادہ. تو جس نے انسانیت کی خدمت کی اس کی سزا کم ہوگی, جس نے انسانیت کا بیڑا غرق بھی کیا, اللہ کو بھی نہیں مانا اور انسانیت کا بھی بیڑا غرق کیا, اس کی سزا زیادہ ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی, جب کسی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں, نیشنلٹی لیتے ہیں, تو اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے انسان یہ کام, اس میں حکومت کے قوانین کو تسلیم کرتا ہے. اور لالچ کیا ہوتی ہے کہ مجھے پھر حکومت کی طرف سے وہ سہولتیں ملیں گی جو اس ملک کی عوام کو ملتی ہیں. بیعینی ہی یہی کام اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جو کلمہ پڑھنے والا انسان ہے اور جو کلمے کا منکر ہے, ان دونوں میں یہی فرق ہے. کلمہ پڑھنے والا انسان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے پہلے حاکم کس کو مانتا ہوں؟ اللہ کو. اس کی حکومت کو بھی تسلیم کرتا ہوں, اس کے قوانین کو بھی تسلیم کرتا ہوں. لیکن چونکہ اللہ کو ماننے والے تو دنیا میں بہت ہیں, ایسا ماننا جو جس ماننے کو اللہ تسلیم نہیں کرتا, اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں دنیا میں, اس لیے محمد الرسول اللہ کا لفظ بھی بڑھا دیا گیا کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سفیر مانتا ہوں. سفیر, آپ کسی حکومت کو تو مانیں, پاکستان کی حکومت امریکہ کی حکومت کو مان رہی ہے, لیکن امریکہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے یا بات چیت کے لیے اپنے جس سفیر کو بھی بھیجتا ہے حکومت اسے نکال کے باہر کر دیتی ہے, یہاں تک کہ سفارت خانہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی. تو امریکہ کیا کہے گا؟ بھائی ایسے ماننے سے تو نہ ماننا بہتر ہے. ماننے کا تو مطلب تمام لوازمات کے ساتھ ماننا ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ भाई रोजा लग रहा है तो बता दें, असर के बाद मगरिब के बाद बयान रख लेंगे, कुछ हां हूं करेंगे, गर्दन हिलाएंगे तो मुझे भी बात करने में कुछ मजा आएगा, मजा का मतलब कुछ दिल लगेगा मेरा भी। भाई किसी हुकूमत को मानने का मतलब तमाम लवाजिमात के साथ, तमाम लवाजिमात। ना आप उसके सफीर को, आप कह रहे हैं ये सफीर में मानता ही नहीं, वो कहें भाई क्यों नहीं मानते, इस पे तो सफीरों वाली सारी अलामतें हैं, कार्ड भी है इसके पास, लिबास भी इसका अच्छा है, बातचीत का तरीका भी आता है, और सबसे बड़ी बात सफीर की सबसे बड़ी अलामत यह होती है कि जब वो पैगाम लेकर आता है, भेजने वाले को अगर इल्म है कि ये मेरा सफीर नहीं है तो भेजने वाला बरात का फौरन ऐलान कर देगा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये बहुत अहम पॉइंट की बात बता रहा हूं आप, सच्चे पैगंबर और झूठे पैगंबर में बुनियादी फर्क ये है, फौरन ऐलान कर देगा भेजने वाला कि मेरा इस सफीर से कोई ताल्लुक नहीं है, फ्रॉडी है। अमरीका का सफीर आया आपके सफीर से बात कर रहा है, सिफारत खाना खोल लिया बाकायदा उसने, अमेरिका को पता भी है लेकिन वो कोई अखबारी बयान नहीं दे रहा, तो ये किसकी अलामत है कि ये वाकई सच्चा सफीर है। झूठा होता तो फौरन कह देते भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपसे अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो मैं इससे बरी हूं। इसी वजह से कुरान देखो, हुकूमत झूठे सफीर को बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह ताला किसी झूठे सफीर को कैसे बर्दाश्त करेंगे जो हर बात कहे और कहे इन हुआ इल्ला वहयू यूहा, मेरी जबान से निकला हुआ हर कौल मेरा नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह ऐसे झूठे सफीरों को कभी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये अल्लाह पर इल्जाम है कि अल्लाह एक आदमी सरेआम तुझ पर झूठ बांध रहा था, तेरी तरफ से पैगामात लोगों को नकल कर रहा था और तूने कुछ भी नहीं किया, तो हम तो धोखे में आ गए, फिर छोड़ते नहीं है अल्लाह किसी झूठे पैगंबर को, छोड़ते नहीं है। तभी कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, वलौ तकव्वल अलैना बअल अकावील, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा कुरान तो दूर की बात, पूरा कुरान की निस्बत हमारी तरफ कर दी ना, पूरा कुरान दूर की बात, सारी हदीसें दूर की बात, एक झूठी बात हमारी तरफ मंसूब कर दें, कहें खुद मगर दावा ये करें ये मेरी बात नहीं है बल्कि किसकी है, अल्लाह की, तो अल्लाह फरमाते हैं लअखदना मिनहु बिलयमीन, हम मोहम्मद का दायां हाथ पकड़ेंगे और शहर काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम, एक बात भी अल्लाह अपनी तरफ झूठी नकल नहीं करने देता। अब इस पर सवाल पैदा होता है, सवाल ही पैदा होता है, फिर ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो झूठा नबी है इसका दाएं हाथ पकड़ के अल्लाह ने शहर क्यों नहीं काटी, बात आ रही है समझ में, इसने तो पूरे मजहब की बुनियाद रख ली है भाई। मुझे फिर वही बात करनी पड़ेगी दोबारा, इफ्तारी का अभी से इंतजाम करा लें आप लोग के लिए, थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुने सवाल, मुझे मैं खुद कर देता हूं सवाल, होना तो ये चाहिए आपको सवाल पैदा हो कि हजरत एक सवाल है, आप सवाल करें मैं जवाब दूं, मुझे मजा आएगा कि भाई बात समझ में आ रही है इनके, इनको सवालात भी पैदा हो रहे हैं तो मुझे जवाब, सवाल भी मैं खुद ही करता हूं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन झूठा नबी, इसका तो ना दायां हाथ पकड़ा अल्लाह ने और ना इसकी शहरक काटी। पहली बात, अरबी जबान के मुहावरे होते हैं, मुहावरे जब हम कहते हैं ना किसी का दायां हाथ पकड़ के तेरी रग काट दूंगा, तो इससे इस कलाम की हकीकत मुराद नहीं होती, मतलब यह होता है कि मैं इसको पनपने नहीं दूंगा, जैसे किसी का हाथ पकड़ के आप रग काट दें तो वो आगे नहीं चल सकता, क्योंकि इस आयत का अगर यह मतलब होता तो मुसलमे कज़्ज़ाब जिसने नबी के दौर में झूठी नबूवत का दावा किया उसका भी दायां हाथ पकड़ के अल्लाह ने शहरक नहीं काटी। अगर इस आयत का यह मतलब होता कि दायां हाथ पकड़ के शहरक काटना यही होगा तो सहाबा सबसे पहले इश्काल करते, मुशरिकीन मक्का इश्काल करते कि मुसलमे कज़्ज़ाब का तो ना दायां हाथ पकड़ा गया ना शहरक काटी गई, उन्होंने ये सवाल नहीं किया, खुद मुसलमे कज़्ज़ाब ने भी ये दलील पेश नहीं की। इसका मतलब है वो समझते थे कि ये अरबी जबान का मुहावरा है, लोग कहते ना तेरी गर्दन दबा दूंगा, मतलब ये नहीं होता वाकई दबा दूंगा, तेरे दांत तोड़ दूंगा, मतलब ये होता है ऐसी की तैसी कर दूंगा। वो एक आदमी ने किसी को कहा, दावत दी, कि भाई कभी हमारे घर भी चक्कर लगाओ, कभी हमारे घर की भी दाल रोटी खाया करो। ये मुहावरा है ना दाल रोटी, मकसद दाल रोटी नहीं होती, मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कभी हमारे घर का भी खाना वाना खाओ। लेकिन तवाज़ुआन इंसान क्या कहता है, कभी हमारे भी गरीब खाने आ। डिफेंस में 1000 गज का बंगला होगा, रोजाना बारबेक्यू का इंतजाम होगा, लेकिन तवाज़ुआन मुहावरा है ये। आप कहते हैं कि भाई कभी हमारे यहां की भी दाल रोटी खा लिया करो, हमारे गरीब खाने भी आ जाया करो, कभी गरीबों को भी लिफ्ट करा दिया करो। अब आप गए, ऐसे ही एक आदमी ने कहा कि भाई कभी हमारे यहां की भी दाल रोटी। जिसको दावत दी उसने कहा कि भाई सेठ आदमी है, दाल रोटी से इसकी मुराद तो मुर्गे शुर्गे होगा। चला गया, गया तो वाकईतन दाल और रोटी ला के रख दी उसने सामने। अब ये कह रहे यार ये तो मैं घर पे भी खा लेता हूं। अब मुंह बना बना के खा रहे। इतने में एक कुत्ता भौंक रहा था, मेजबान ने उस कुत्ते से कहा भाग जा वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो ये मेहमान ने उस कुत्ते से कहा चला जा वरना वाकईतन ये टांगे ही तोड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये जो कहता है ना उसका वही मतलब होता है, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं होता। हम जब कहते हैं ना टांगे तोड़ दूंगा, मतलब है ठुकाई लगाऊंगा। ये मतलब नहीं है कि वाकई पसलियां तोड़ दूंगा या टांगे। तो मेहमान ने कुत्ते से कहा कि भाग जा वरना वाकईतन तेरी टांगे ही तोड़ेगा ये। तो यू तो दाल खा रहा था ना। तो मुहावरे होते हैं मुहावरे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक झूठी बात भी मेरी तरफ मंसूब करें तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनपने नहीं दूंगा, रोक दूंगा वहीं, उनकी दावत को, उनकी तबलीग को, उनकी शख्सियत को, हर चीज को मजरूह कर दूंगा मैं। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। अच्छा, दूसरी बात, ये दो बातें समझ में आएंगी फिर मिर्जा समझ में आ जाएगा आपके इंशाल्लाह। दो बातें जब समझ में आएंगी तो मिर्जा खुद बहुत समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह कि हुकूमत जब किसी को सफीर बना के भेजती है तो हर किस्म के आदमी से बराअत का ऐलान करना हुकूमत के जिम्मे नहीं होता, बल्कि उस शख्स से बराअत का ऐलान हुकूमत के जिम्मे होता है, उस झूठे सफीर से जो देखने में और हरकतों से सफीर लगता हो। समझ रहे हो बात? जो देखने से और हरकतों से, आदात से, अतवार से, खसलतों से लगता हो, उसमें धोखे का अंदेशा हो। मिसाल के तौर पर एक भंगी चमार धोती बनियान में आ जाए, एम्बेसी के सामने खड़ा हो जाए, बोले मैं ओबामा ने मुझे भेजा है, धोती पहनी हुई है, सही है, फटी हुई धोती है, बनियान, पसीने की बदबू, बगले बगले अपने हिसाब से, तो खड़ा हुआ है और टूटी फूटी जबान भी सही नहीं है उसकी, बोल रहा है कि मुझे किसने भेजा है, मैं अमेरिका का सफीर हूं, ओबामा ने मुझे भेजा है अफगानिस्तान के मसले में मुजाकरात के लिए। तो क्या अमेरिका के जिम्मे लाजिम है कि वो अखबार में ऐलान करे कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है? अमेरिका कहेगा मैं इसको लिफ्ट क्यों कराऊं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है? ये है क्या? ये पागल है, दीवाना है, ये भी पागल और इसको सफीर समझने वाले भी उससे बड़े पागल। इसकी मिसाल एक दिलचस्प जहन में आई। मेरे पास 2 हफ्ते से सवालात की भरमार है कि आला हजरत ने फरमाया है कि 15 रमजान को पता नहीं कोई धमाका होगा रात को और फिर क्यामत आएगी, क्या होगा? वो मैसेज मैंने सैकड़ों लोगों ने भेजा होगा, मैंने एक का भी पूरा नहीं पढ़ा और जवाब बमुश्किल 1-2 अफराद को दिया होगा जो बहुत ही खून पी रहे थे, उनको कह दिया गलत है इतना। क्योंकि मुझे लगता है कि इस किस्म की पेशगोइयों से मुतासर होने वाले ज्यादा बड़े बेवकूफ हैं बनिस्बत हजरत जी के। भाई अगर ऐसा होता, 15 रमजान को धमाका होना होता और कयामत आने वाली और ये सब ड्रामे होने वाले होते जो उन्होंने हजरत जी ने फरमाए हैं, तो सिर्फ हजरत जी को थोड़ी, तो पूरी दुनिया के उलमा ये बात कर रहे होते। ये क्या बात है, किसी ने भी कोई किताब से उठा के कोई चीज व्हाट्सएप पे दे दी, हम यहां बेवकूफों की तरह बैठे हुए उसका जवाब लिख रहे हैं सारा दिन बैठ के। कल कोई दूसरी कोई पेशगोई कर देगा, परसों कोई तीसरी पेशगोई कर देगा। तो लिफ्ट कराना जो है ना बेवकूफों और अहमकों को, ये खुद हमाकत और बेवकूफी है। कोई कुछ भी उठा के कह दे, आपने उसका जवाब शुरू कर दिया। اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، پرانی ہو گئی دوبارہ تازہ دہرا دیتا ہوں، کہ ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ کتا حلال ہے، ایک آدمی نے فتویٰ دیا کہ کتا حلال ہے، وہ یہ لوگوں کے فوراً میسج آ جاتے ہیں نا، حضرت کسی نے کہا کتا حلال ہے آپ کی کیا رائے ہے، اب ہم ہر ایک کو دلائل کے ساتھ کہ بھائی کتا حرام ہے، حرام ہونے کی دلیل یہ ہے، حدیث میں آتا ہے جتنے بھی چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں درندے ہیں، پھر یہ ہے، پھر کتا بھی درندوں میں آتا ہے، میڈیکل سائنس کی رپورٹ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی دانت ہے، اس کے دانت کی تصویر بنا کے بھیج دی، دیکھو نوکیلے دانت ہیں، گوشت کھاتا ہوا دکھا دیا، بھائی ممکن ہے کسی نے کتا نہ دیکھا ہو تو دیکھو یہ گوشت بھی کھا رہا ہے، چیر پھاڑ بھی کر رہا ہے، ایک آدمی پر ویڈیو بنائی، پوری ڈاکومنٹری بنا دی کتے پہ، تو یہ تو کتا پن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ایسے کام تو کتا بھی نہیں کرتا بھائی، صحیح۔ تو اس کا حل یہ کہ جو بول رہا ہے حرام ہے تو بول لے، تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پابندی نہیں ہے، کوئی کسی بھی وقت کچھ بھی بول سکتا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ تھوڑی سینس استعمال کریں کہ کیا اس بولنے والے کو جواب دینا ضروری ہے یا چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ۔ ایک صاحب نے پوچھا بھی مفتی صاحب وہ فلاں نے عالم نے لکھا ہے کوا حلال ہے، اس کے جواب میں فلاں نے لکھا ہے کہ حرام ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جو حلال سمجھتا ہے وہ کھا لے، جو حرام سمجھتا ہے نہیں کھائے، کوے پہ بحث چھیڑ دو بیٹھ کے، فرضی سوالات بنا بنا کے۔ تو اس نے یہ فتویٰ دیا کہ بھائی کتا کیا ہے؟ حلال۔ اب لوگ آئے اس کے پاس، جی کتا، علماء نے کہا بھائی ایسی باتیں ہیں، لیکن لوگ خون پیتے ہیں پھر علماء کا، حضرت کھلے عام دعویٰ کر رہا ہے، لوگ اہل حق سے بدگمان ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں علماء کے پاس دلیل نہیں ہے، اور اس آدمی کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلے عام جلسے میں مناظرہ کروں گا، اکیلے انفرادی کسی سے بات چیت نہیں کروں گا، میں کھلے عام جلسے میں بات ہوگی۔ بالآخر اس کا یہ چیلنج دنیا میں گیا، اخباروں میں، خبروں میں، ہر جگہ اسی کے چرچے، اور علماء اگر بات کرنا بھی چاہیں، نا 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 نا، ایسے چھپڑ میں بات نہیں ہوگی، کھلے عام ذلیل کروں گا سب کو میں، آج تک مولویوں نے لوگوں کو الو بنایا ہے، کتے جیسی اتنی مرغوب ڈش، پورا چائنا کتا کھا گئی تو اتنی ترقی کی ہے اس پورے چائنا نے، تو یہ ایسے۔ اب علماء بھی پریشان، بھائی بڑا کانفیڈنس ہے اس میں، اب ہر آدمی ڈر بھی رہے کہ کھلے عام بات ہوگی، کچھ ایسا نہ ہو کہ ذلیل کر دے۔ بالآخر جی جب سب جگہ اس کا چرچا ہو گیا تو بڑے جلسے میں بہت بڑا اسٹیج سجایا گیا، بٹھایا گیا، جی آئے کتے کے بارے میں بات چیت فرمائیں، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، پوچھا ہاں بھائی، اس نے اسپیکر ہاتھ میں لیا، بولا بھائی کتا پہلے بھی حرام تھا اب بھی حرام ہے، بات یہ کہ مجھے دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے دنیا میں، اب جہاں بھی میرا نام آئے گا لوگ بولیں گے وہی ہے جس نے کتے کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا، تو کم مشہور ہو گیا میں کافی دنیا میں، شہرت چاہیے تھی، اور دی کس نے شہرت؟ احمقوں اور بیوقوفوں نے، جنہوں نے اس کے لیے مناظرے کا انتظام بھی کیا، اس کے فتووں کے جوابات بھی دیے۔ تو اس لیے ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا، کچھ تھوڑی سی سینس خود ہی استعمال کر لی جاتی ہے۔ تو جیسے ہر ملک اپنے سفیر سے برات کا اعلان نہیں کرتا اگر وہ سفیر دیکھنے میں سفیر نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ امریکہ اگر اس بھنگی اور چمار اور چرسی اور ہیروئنچی اور شرابی اور گٹکا کھانے والے، جتنے میری نفرتیں ہوتی ہیں نا میں ساری یہاں نکال دیتا ہوں، اس طرح سے گٹکے پہ الگ سے بیان کروں تو گٹکا تو بہت سے لوگ کھاتے ہیں نا، پھر ان کو تکلیف ہوگی، تو جتنے بھی سگریٹی، نشیے، چرسی، ہیروئنچی، وہ کوئی بھی اگر اٹھ کے کھڑا ہو کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں، اوباما کا چھوٹا بھائی لگتا ہوں رشتے میں، اور ان کی سسٹر سے میرے رشتے کی بات چیت بھی چل رہی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ ساری باتیں کر لے، اوباما برات کا اعلان نہیں کرے گا، بولے گا یہ ہے کون، اس کی اوقات کیا ہے کہ میری منہ پہ، میرے ہونٹوں پہ اس کا نام بھی آئے، ہے کون؟ اور جو امریکہ یہاں پاکستان سے جو امریکہ فون کرے گا نا کہ بھائی سر آپ پلیز بتا دیں، اس کو بھی جھاڑ پڑے گی، اس لیے کوئی بھی عقل مند تفتیش کی کوشش بھی نہیں کرے گا، لفٹ ہی نہیں کرائیں گے لوگ اس کو۔ تبھی میں کہتا ہوں یہ عاملوں کو لفٹ نہ کرایا کرو، یہ جو عامل ہوتے ہیں نا جھاڑ پھونک کرنے والے، یہ قوم کے بیکار ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کو لفٹ نہیں کرایا کرو، یہ تمہارے محتاج ہیں، تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے تو ان کا تو روٹی پانی بند ہو جائے گا، تم نہیں جاؤ دیکھو پھر یہ تمہارے گھر میں خود ہی آئیں گے کہ حضرت کو 10-50 روپے مل جائیں ہمیں تو بہتر ہے۔ تو وہ نبی جس کی سیرت اور جس کا کردار ایسا ہو کہ اگر وہ کوئی بات کرے تو اس میں دو احتمال بنتے ہوں، کہ ممکن ہے اللہ کی طرف سے ہے، ممکن ہے اپنی طرف سے ہے، جہاں ایسا احتمال ہوگا وہاں اللہ برات کا اعلان کرے گا، اس جھوٹے نبی کو ذلیل کر کے چھوڑے گا، اور جہاں کوئی بھنگی چمار اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر لے پھر اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو ذلیل کرنا، کیونکہ اس پر وہ ماننے والے خود پرلے درجے کے احمق اور بیوقوف ہیں۔ جتنے بھی جھوٹے نبی گزرے ہیں سارے ننگ دھڑنگ چرسی بھنگ پینے والے، مزاروں پہ بیٹھ کے ناچنے والے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں سارے ایسے ہی گزرے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے، اس کی اپنی کتابوں سے، کہ نبی ہونا تو بہت دور کی بات، وہ ایک شریف اور سمجھدار انسان بھی نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، آپ کہیں گے کتابوں میں اب کون جھانک کے دیکھے گا، کتابوں کے کا تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کی سب سے بڑی دلیل کہ قادیانی سے اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی پر بات کرنا چاہیں، وہ نبوت کی بات کرے گا، مرزا کی شخصیت پہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ قادیانی سے، قادیانیوں کا جو بڑا عالم ہوتا ہے، ان کا جو بڑا مفتی ہوتا ہے، اس سے ریٹن لکھوا لیں کہ مناظرہ اس پر ہوگا ہمارا اور آپ کا کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا نہیں تھا۔ قادیانی زہر کا پیالہ پی کے مر جائے گا مگر مرزا کی شخصیت پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ بات کرو، کہیں بھی آ جاؤ، ہم ثابت کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ شخصیت اس کائنات میں کوئی گزری نہیں ہے۔ سیرت آپ کی بتائے گی، ہم ثابت کریں گے، تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے، انگریزوں کی کتابوں سے، گوروں کی کتابوں سے، ہندوؤں کی کتابوں سے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کی اپنی تحریروں سے، جو آج تک کتابیں موجود ہیں، قادیانیوں نے وہ تحریف کر کر کے بھی اتنا مواد اس میں مرزا کے اپنے خلاف ہے کہ وہ پھر بھی نہیں نکال سکے، وہ کہاں تک نکالیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک شریف انسان نہیں تھا، نبی ہونا تو بہت دور کی بات۔ ایک چھوٹی سی اس کی بات بتا کے پھر میں اپنے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئی اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک خاتون پر لٹو ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ عاشق، نکاح کا پیغام بھیجا، قبول نہیں کیا گیا۔ شریف آدمی اس کے بعد رک جاتا ہے، لٹو ہونا تو انسان کے اختیار میں نہیں، اس میں تو ہم تاویل کر سکتے ہیں، ویسے تو پیغمبر کی شان کے خلاف ہے عورتوں پہ عاشق ہونا، یہ تو ہم اور آپ جیسے لوگوں کا کام ہے، پیغمبر کی بہرحال شان نہیں ہوتی۔ تو لیکن اگر چلو ہم اس میں تاویل کر لیتے ہیں کہ بھائی انسان ہے، کسی پہ بھی دل آ سکتا ہے، مرزا کا بھی دل آ گیا، اس کی تاویل ہو سکتی ہے کہ یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، دل تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، تاویل ہو، ہم تو گھما پھرا کے کچھ تاویل کر لیتے ہیں۔ چلو اس شریف آدمی کیا کرتا ہے بھائی، پیغام نکاح بھیج دیتا ہے، قبول ہو جائے ٹھیک ہے، اس کے بعد آرام سے صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھگانے کی باتیں، اور خاص طور پہ جب لڑکی بھی بھاگنے کے لیے تیار نہ ہو، پھر بھگانا تو اور برا ہے یا نہیں ہے؟ چلو وہ بھاگنے کے لیے تیار، اس کے گھر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر، کورٹ میرج کی، اس کی بھی تاویل ہو سکتی ہے کہ جی ابا اس کے چرسی ہیروئن جی تھے، خیال نہیں کر رہے تھے، گھر میں مر خودکشی کا خطرہ تھا اس لیے میں نے بھگا لیا اس کو، لیکن وہ خود بھی تیار نہ ہو بھاگنے کے لیے۔ تو مرزا نے پوری کوشش کر لی کہ میری کسی طرح اس سے شادی ہو جائے اور یہ قادیانیوں کی امہات المومنین بن جائے، یہ سیٹنگ کامیاب ہو اور یہ قادیانیوں کی کیا بن جائے، امہات المومنین۔ یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ اگر کوئی ریفرنس مانگے گا تو انشاءاللہ میں ریفرنس بھی دے سکتا ہوں اس کو۔ اب جناب پوری کوشش کے باوجود جب شادی نہیں ہوئی، مرزا نے پہلے پیشگوئی کر دی کہ میری شادی اس سے ہو کے رہے گی، نبی کی پیشگوئی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مقصد پیشگوئی سے یہ تھا کہ شاید پیشگوئی سن کے کچھ دھمکی میں آ جائے، شادی ہو جائے۔ بہرحال مرزا نے پوری کوشش کر لی مگر شادی نہیں ہوئی، تو پیشگوئی کی کہ میری شادی اس سے بہرحال ہو جائے گی. دیکھو اللہ جھوٹے نبی کو ذلیل کیسے کرتے ہیں, اس پہ واقعہ سنا رہا ہوں. یہ پنپنے نہیں دیتے اللہ اس کو. اب پھنس گیا پیش گوئی کر کے, اس نے کہیں اور شادی کر لی. اس کا نام بھی تھا, مشہور نام ہے بھائی, کسی کو بتائے وہ مرزا کی جو سیٹنگ تھی اس کا نام کیا تھا؟ بی بی کچھ کر کے نام آتا تھا. یہاں اتنے سارے لوگ علماء کے بیان سنتے, کسی کو چراغ بی بی, جزاک اللہ, لیمپ بی بی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو انگلش میں. تو چراغ بی بی سے بہت کوشش کی, اس نے شادی کی, نہیں ہوئی. تو مرزا نے پیش گوئی کی کہ بہرحال میری شادی یہی ہوگی. اس نے کہیں اور شادی کر لی. اب مرزا تھا دماغ لڑاتا تھا, اس نے بولا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کہاں ہوا ہے؟ آسمانوں پہ. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمان پہ نبی کا حضرت زینب سے نکاح پڑھایا ہے. تو اس نے کہا میرا نکاح بھی اللہ نے چراغ بی بی سے آسمان پہ پڑھا دیا ہے, لہذا میری پیش گوئی پوری ہو گئی ہے. چاہے یہ میرے ساتھ رہے یا نہیں رہے, یہ کسی اور کے ساتھ رہے, میں سچا نبی ہوں, پیش گوئی میری بہرحال پوری ہو چکی ہے. اب بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری پیش گوئی اگر لوگ مان لیں گے نا, پیش گوئی پوری ہو گئی تو میری برات ہو گئی. لیکن اس کو یہ نہیں سوچا اس نے کہ میں بارش سے بھاگ کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا ہوں. کیونکہ نبی کی پیش گوئی کا یہ مطلب اگر ہو کہ پیش گوئی پوری ہو گئی ہے, تو نبی کی بیویاں ازواج مطہرات ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, اور وہ امتیوں کی مائیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قادیانیوں کی جو ام المومنین ہیں کسی کی مگر رہتی کسی اور کے پاس. نہیں آ رہی بھائی سمجھ میں؟ ہیں کسی کی مگر تعلقات, سمجھ رہے ہو, اور ان سے بچے بھی ہو گئے. چراغ بی بی کے اب تک بچے, ان کے جو اولاد میں جو نسل میں بچے ہیں اب تک زندہ ہیں. آپ ختم نبوت والوں میں کسی بڑے عالم سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو انشاءاللہ ایڈریس بھی بتا دیں گے کہ چراغ بی بی کی جو شوہر تھے ان سے ہونے والے پوتے نواسے کہاں رہتے ہیں, وہ بتا دیں گے آپ کو. ان سے تحقیق کریں گے آپ کی نانی اور دادی اور پرنانی کا کیا کیس تھا, وہ آپ کو بتا دیں گے. جس نے قادیانیت کی تحقیق کرنی ہو اس طرح سے کرے, کرتے نہیں ہیں. جو قادیانی ہے نا وہ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں, بس ہمارے حضرت جی ہمارے آخری پیغمبر اور بس یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. بٹ تم تحقیق کرو, تمہارے سامنے اس جھوٹے اور کذاب اور دجال کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا. جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا, اللہ نے اس کو اس طرح سے ذلیل کیا ہے, اس طرح سے اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے. نبی کی بیوی کافر اور مشرک ہو سکتی ہے مگر بدکار نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس سے نبی کا نسب خراب ہو جاتا ہے, اور اللہ انبیاء کے نسب کو محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ مطلب ہے, اللہ پنپنے نہیں دیتے. پھر اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک جیب میں گڑ کا ڈھیلا ہوتا تھا, ایک میں استنجے کا. بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کھایا کون سا ہے میں نے. یہ دماغی توازن کی حیثیت ہو گئی تھی اس کی. اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ غسل جنابت میں کئی دفعہ نماز پڑھائی ہے حضرت نے. تو یہ گندگی اور ایسی حساب کتاب. اسی لیے قادیانی کبھی مرزا کی شخصیت پہ بحث نہیں کریں گے. آپ کو بحث میں الجھائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں یا نہیں ہیں, انتقال ہو گیا یا نہیں ہو گیا, آنا ہے یا نہیں آنا, ان کی قبر کشمیر میں ہے یا نہیں ہے, اس طرح کی بحثوں میں. بھائی حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ ہونے یا نہ ہونے کے مرزا کے نبی ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھو کسی, ہم جو کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو اتنا کافی نہیں ہے. اس کے بعد ہم یہ لفظ اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ. یہ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی ملک کو مان لیا, اس کے سفیر کو نہیں مانا, تو ملک کو ماننا نہ ماننا برابر ہے, کیونکہ پیغام لے کر سفیر ہی آتا ہے. خدا کی عادت نہیں ہے کہ براہ راست اپنے بندوں سے ہم کلام ہو. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنی. اللہ فرماتے ہیں خدا کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنی مخلوق سے براہ راست ہم کلام ہو کر ان کو احکامات دے, بلکہ اللہ اپنے سفیروں کو, پیغمبروں کو پیغام دے کے بھیجتا ہے, اور وہ پیغمبر انسانوں سے کلام کرتے ہیں. پھر ان پیغمبروں میں کی جو ہے نا
ان پیغمبروں کو معجزات دے کر اور ان کو اچھی تعلیمات دے کر یہ مہر لگا دیتا ہے کہ یہ میرے ہی بھیجے ہوئے سفیر ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اب کافر میں اور مسلمان میں دوسرا فرق کیا ہوا میرے بھائی؟ کہ کافر اگر اللہ کو مانتا بھی ہے تو سفیروں کو نہیں مانتا، لہذا اس کے پاس اللہ کے احکامات کا، قوانین کا کوئی مجموعہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہو گیا جیسے آپ نے امریکہ کی نیشنلٹی تو لے لی، اب امریکہ اپنے قوانین اناؤنس کر رہا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے، آپ نے کہا میں اس چینل کو نہیں مانتا۔ امریکہ نے اپنے قوانین اخبار میں اشتہار میں شائع کر دیا، بھائی یہ نیا قانون پاس ہوا ہے، ڈبل سواری ممنوع ہے۔ آپ کہیں جس اخبار میں یہ قانون آیا ہے نا کہ ڈبل سواری پہ پابندی، میں اس اخبار کو ہی نہیں مانتا، وہ جھوٹا اخبار ہے۔ امریکہ نے ریڈیو میں اعلان کیا کہ بھائی ہیلمٹ کی پابندی، کیونکہ میں قوانین تو یہاں کے بتاؤں گا، ریڈیو امریکہ کا استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو ہوں تو پاکستانی نا، مجھے کیا پتا امریکہ کیا قوانین بناتا ہے، مجھے تو یہی کہ ڈبل سواری، ہیلمٹ اور یہی سب چیزیں۔ ہم غریب لوگوں کا تو بیچاروں کو یہی سوچ ہوگی نا محدود، ورنہ امریکہ جو قانون بناتا ہے نا وہ یہ کہ اب اس نے ایران پہ حملے کی تیاری شروع کر دی ہے، تمام عوام سے دعاؤں کی اپیل ہے، اب اس نے جناب جو ہے وہ لیبیا کا بیڑا غرق کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور امریکہ یہ چیزیں کرتا ہے، اب وہ نئے اسلامی ملک پہ حملہ کر رہا ہے، اب وہاں سے تیل کے کنویں اپنے قبضے کی کوشش میں، وہ چھوٹی موٹی ڈبل سواری یہ ٹوپی ڈرامے ان کے یہاں نہیں چلتے۔ یہ تو ہم غریبوں کی ہے کہ ڈبل سواری پہ پابندی لگا کے ہم کہتے ہیں دہشت گردی کا ہم نے جڑ سے خاتمہ کر دیا ہے، دہشت گردی کا ہم نے جڑ سے خاتمہ کر دی، اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ڈبل سواری پہ پابندی۔ تو ہیلمٹ پہ پابندی صرف 3 دن لگتی ہے پاکستان میں، کیونکہ وہ کنٹینر آئے ہوئے ہوتے ہیں ہیلمٹ کے، وہ فروخت ہونے ہوتے ہیں تو 3 دن میں وہ فروخت ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی ہیلمٹ کو پوچھ بھی نہیں رہا، ٹنٹ کرا کے جاؤں نا پھر بھی نہیں کوئی روکتا، سر پہ کم از کم ہیلمٹ نہیں تو بال تو ہو نا، کم از کم بال ہو، اس سے بھی کچھ بچت ہو جاتی ہے، مگر بال بھی نہیں دیکھتے اب تو، عجیب حساب کتاب ہے۔ اس لیے میں مثالیں یہاں کی دے رہا ہوں، نیشنلٹی کی بات کہاں کی کر رہا ہوں، امریکہ کی، تو کچھ ایڈجسٹ ہو نہیں پا رہا، لیکن اسی پہ گزارا کریں آپ لوگ۔ تو آپ جو ہے حکومت اناؤنس کر رہی ہے بھائی یہ لا پاس ہوا ہے، یہ قانون پاس ہوا ہے، آپ کہیں بھائی یہ وکیل کوئی نہیں میں مانتا، اس جج ہی کو میں نہیں مانتا جو حکومت کا قانون بتا رہا ہے، یہ اوباما صاحب جو ٹی وی میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، اوباما کو تو مانتا ہوں مگر اس چینل کو نہیں مانتا، اس نے یہ فیک ویڈیو بنا کے شائع کر دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حکومت اپنا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی ذرائع استعمال کرتی ہے آپ ان تمام ذرائع کی نفی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا آپ کے پاس پھر حکومت کے قوانین کا کوئی ضابطہ ہے ہی نہیں، آپ مادر پدر آزاد ہو کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بھائی یہ والا صحیح نہیں ہے تو کوئی دوسرا بتا دو، پھر اس چینل کو آپ نہیں مانتے تو دوسرے چینل سے بھی یہی خبر نشر ہوئی ہے آپ اس کو تسلیم کر لیں، دوسرے چینل کو نہیں مانتے تو تیسرے چینل سے بھی یہی خبر نشر ہو رہی ہے آپ اس کو مان لیں، اس کو بھی اگر نہیں مانتے ریڈیو سے بھی یہی خبر نشر ہوئی ہے اس کو مان لیں، بی بی سی بھی یہی خبر آ رہی ہے اس کو مان لیں، کسی بھی ذریعے کو آپ نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے آپ نے خدا، آپ نے حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرنا ہے، نہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، نہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، نہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، نہ آپ داؤد علیہ السلام کو مانتے ہو، نہ آپ آدم علیہ السلام کو مانتے ہو، کسی پیغمبر کی آپ نہیں مانتے، اس کا مطلب آپ نے خدا کو ماننا ہی نہیں ہے، آپ خدا کا نام لے کر خدا کے ساتھ بدترین مذاق کر رہے ہو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ گاڈ کا مطلب انگریزوں کے ہاں صرف گاڈ ہے، جس کی نہ کوئی چلتی ہے زمین پہ، بس وہ آسمان پہ بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے، اور اس نے عوام کو اختیار دے دیا کہ جاؤ شراب پیو، نشہ کرو، زنا کرو، نائٹ کلبوں میں ناچو، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ سینٹر میں داخل کرو، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی قوانین ہے، اس کے قوانین پر چلو تو بھی کچھ نہیں ہے، نہیں چلو تو بھی کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی قرآن میں بار بار اس نظریے کی نفی ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، فرمائے نہ آسمان اور زمین کو ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، بنایا ہے انسان کے لیے اور انسان کو بنایا ہے یہ دیکھنے کے لیے، اما شاکرم و اما کفورا، یہ میرے قوانین پہ چل کے شکر گزار بنتا ہے یا میرے قوانین سے ہٹ کے ناشکرا بنتا ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، جو میرے قوانین سے ہٹ کے چلے گا اس کی سزا بہت سخت ہے، دنیاوی حکومتوں کی سزا کی طرح نہیں ہے کہ چند دن یا چند سال جیل میں ڈال کے باہر نکال دو، نہ نہ نہ، پھر میری سزا بھی میری شان کے حساب سے ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جو میں نے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے، اور اگر کوئی میری میری مان کے چلے گا، پھر بدلہ بھی تھوڑا سا نہیں ہے کہ کوئی ٹرافی دے کے یا کوئی تھوڑا سا انعام دے کے اس کو نواز دوں، نا نا نا، میں خدا ہوں خدا، جنت کے باغات میں داخل کروں گا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ایسی عیاشی اور ایسی عیش و عشرت کی زندگی دوں گا کہ جس زندگی کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور اس کا تصور بھی کسی کے دماغ پہ نہ، دل اور دماغ پہ نہ گزرا ہو، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان اور اسلام، جو ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے سفیروں کو نہ ماننا، ایسا ماننا اللہ فرماتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں عیسائی حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کو تو مانتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا نا، آپ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ کسی حکومت اناؤنس کر رہی ہے جن چینلوں کے ذریعے کسی کو بھی نہیں مان رہے، تو کسی کو تو مانو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں، وہ ان کے کوئی بڑے گزرے ہیں، کیا نام ہے بھائی؟ آپ کو ناموں کے بعد کافی معلومات ہیں ماشاءاللہ، چراغ بی بی۔ اور ہندوؤں کا بڑا کون ہے؟ کوئی پنڈت جی کر کے ہوں گے۔ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں ہندو اس کو مانتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا، عیسائی کس کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو، صحیح ہے نا؟ تبھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودی کس کو مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو عیسائیوں سے تکلیف اور ہندوؤں سے تکلیف صرف اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے، باقی سفیروں کو تو مانتے ہیں وہ۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ جو مثال دے رہے ہیں وہ مثال غلط ہے، سارے سفیروں کو نہیں مانتے، کچھ کو تو مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کے جو پنڈت جی ہیں وہ ہیں کچھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، بھگوان نے ان کو بھیجا تھا۔ تو بات یہ کہ جس چینل سے خبر نشر ہی نہیں ہو رہی ہے اس چینل کو ماننے کا اور نہ ماننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ آپ ایک ایسے چینل کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس چینل سے خبر آئے گی تو مانوں گا، جبکہ وہ چینل 600 سال سے بند پڑا ہوا ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ اگر آپ کھولتے ہیں تو سوائے مچھر کے، ٹی وی میں مچھر آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، پرانے زمانے میں ہم جب ٹی وی دیکھتے تھے تو اس میں مچھر زیادہ آتے تھے، ڈرامہ کم آتا تھا، اب کا مجھے پتا نہیں۔ اس میں پھر لکھا تھا انتظار کیجئے، بس وہ انتظار کیجئے کا لفظ بڑا صاف ستھرا آتا تھا۔ تو جس چینل سے خبر ہی نہیں آ رہی ہے، خبر ہی نہیں آ رہی ہے، اس چینل پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ قوانین اور ضابطہ، اگر آپ عیسائی سے پوچھو کہ اللہ کے قوانین کا مجموعہ جو حضرت عیسیٰ نے دیا وہ کہاں ہے، ساری زندگی عیسائی بغلیں جھانکتے رہیں گے مگر ان کو وہ ضابطہ اور قانون نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے اپنے قانون جو اناؤنس کیے ہیں، جو دنیا میں اللہ نے اعلان کیا ہے، وہ قوانین اور ضابطہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اناؤنس کیا وہ ہی محفوظ ہے، اس کے علاوہ کسی کی اناؤنسمنٹ محفوظ ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جن کی تھوڑی بہت محفوظ ہے تو ان قوانین کو دیکھ کے فوراً انسان کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نہیں ہو سکتے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا کے نہیں ہو سکتے۔ ہندوؤں کے جو پنڈت جی یا کوئی بھی تھے، ان کے جو بزرگ، ان کے قوانین میں بت پرستی ہے، جبکہ کوئی حکومت اپنے ساتھ کسی دوسرے کی حکومت برداشت نہیں کرتی، یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ حکومت کا قانون نہیں ہے۔ امریکہ قانون کا ضابطہ بنا کے ٹی وی پہ اناؤنس کرتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ مجھے بھی مانو، ساتھ ساتھ جاپان کے اشاروں پہ بھی چلو، اور چائنا والے جو پالیسی بناتے ہیں ان کو بھی فالو کرو، چاہے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہیں جا رہے ہوں۔ تو آپ کی عقل فوراً کہہ دے گی یہ کسی نے جھوٹی خبریں شائع کی ہیں، کیونکہ حکومت اپنے ساتھ کسی دوسری حکومت کی شرکت کبھی برداشت، بولو بھائی، نہیں کرتی۔ سچے مذہب کی سب سے پہلی علامت توحید ہے، خدا کے رسول کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ کہ وہ توحید کا دعوے دار ہوتا ہے۔ وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی مانو. اس کا سب سے پہلے دعویٰ یہ, کیونکہ وہ اللہ کا سفیر بن کے آئے تو صرف اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا, وہ اپنی طرف بھی نہیں بلاتا. وہ سفیر کا کام ہوتا ہے کہ جس کا سفیر ہے اس کے پیغام کو پہنچائے, اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن نہ کرے. تو آپ اگر حضرت عیسیٰ کو واقعی مانتے ہیں اللہ کا نبی, واقعی مانتے ہیں, تو حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات جو کامن مشترک ہیں, توحید کی دعوت, آپ کو وہ تسلیم کرنا پڑے گی, ورنہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس جو تعلیمات ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی نہیں ہیں, وہ آپ نے خود سے گھڑ کے حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کر دی ہیں. تو میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, بات لمبی ہو جاتی ہے. وہ شاعر نے کہا ہے نا, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. میں جس موضوع کو لے کے بیٹھتا ہوں نا, اس پہ بیان کروں گا, اس موضوع کی تمہید میں وقت زیادہ ہوتا ہے, موضوع تک تو بعض دفعہ نوبت ہی نہیں آتی. ابھی جو میں نے موضوع دماغ میں لے کے بیٹھا تھا نا جس پہ بات کرنی, وہ موضوع میں نے ابھی بتایا ہی نہیں ہے. آپ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ باتیں ہوں گی تو آگے موضوع سمجھ میں آئے گا. پھر یہی نیت ہوتی ہے کہ چلو اللہ نے اسی کو موضوع بنا دیا, کیا خیال ہے بھائی, اسی کو موضوع سمجھ لیں آپ لوگ. تو مسلمان میں اور کافر میں فرق کیا ہے کہ مسلمان اللہ کی حکومت سے معاہدہ کرتا ہے اور نیشنلٹی لے لیتا ہے کہ میں اس زمین پر اللہ کا بندہ بن کے رہوں گا, انسان کا بچہ بن کے رہوں گا, میں دوسرے لفظوں میں اپنی منمانی زندگی نہیں گزاروں گا. اور کافر اپنی حکومتوں سے, تو انسانوں والی حکومتوں سے تو معاہدے کرتا ہے, ان کی غلامی تو تسلیم کرتا ہے, مگر جس رب نے اسے پیدا کیا اس کی غلامی تسلیم کرنے کا قائل نہیں ہے, اس کا کانسیپٹ ہی نہیں. کہہ رہے یہ مولویوں کی باتیں پرانے زمانے, انجوائے کرو لائف, انجوائے کرو, سب کچھ ہی حلال ہو رہا ہے ان ملکوں میں, سب کچھ. وہ برائی جس کے تصور سے انسان لرز اٹھتا ہے, ان برائیوں کے حلال ہونے کے قوانین پاس ہو رہے ہیں, ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے. تو اب جیسے ہم کسی حکومت سے ایگریمنٹ کر کے اس کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا, کیا خیال ہے؟ تو مسلمان پکا مسلمان اسی لیے نہیں بنتا, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پکا پاکستانی بنوں تو کچھ تھوڑا سا انعام ملنے کی مجھے توقع ہوتی ہے, میرے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہو کچھ فوائد مجھے حاصل ہو جاتے ہیں, اور اگر میں امریکی نیشنلٹی ہو تو وہاں بھی کچھ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کا بندہ بننے میں مجھے کچھ بھی نہیں ملتا. اتنے عرصے سے ہم اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں, کوئی پیسے ویسے ملے اس کی وجہ سے؟ کسی نے آ کے 50 روپے دیوں, آپ ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار ہیں نیک آدمی, یہ 50 روپے لے لیں آپ, کبھی دیکھا؟ بلکہ آپ کی داڑھی دیکھ کر کوئی 50 روپے اور مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نیک آدمی لگ رہے ہیں, میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اللہ کا واسطہ آپ 100 روپے دے دیں مجھے. یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو آج امریکہ کا ویزا مل جائے آپ کے بارے نہیں آ رہے, لوگ جھک جھک کے سلام کرنا شروع کر دیں گے, آپ ہیں ابھی گئے نہیں, ابھی ہیں یہیں پاکستان میں, رشتے آنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی آپ ہماری بیٹی سے کر لیں آپ شادی, ہماری بیٹی سے, بیٹیوں کے خود فون آنا شروع ہو جائیں گے, چھوڑیں ابا اما کو, میں ہوں آپ کے ساتھ جانے کے لیے. استخارہ گیا بھاڑ میں, ٹھیک ہے نا, یہاں کوئی استخارہ نہیں کرتا, استخارہ صاحب ایک طرف رکھیں آپ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مولویوں کی جو باتیں ہیں کہ اللہ کا بندہ بن کے چلو, نظر کی حفاظت کرو, رمضان کے روزے رکھو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, مسجدوں میں چندہ بھی کبھی کبھار دے دیا کرو, بوڑھے ماں باپ ہیں ان وہ اف بھی کریں تو ان کی اف کو بھی برداشت کرو, ان کی پاؤں میں جنت ہے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا. اتنی خدمت حکومت کی کریں یا کسی انسان کی کریں وہ کتنا نواز دے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ کسی سیٹ صاحب کے آگے پیچھے پڑے پھرے 2-3 دن, ان کی گاڑی واڑی کپڑا لے کے صاف کریں, وہ بھی کچھ خیال کر لیتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں تو معاذ اللہ نقل کفر, کفر نباشت, اندھیری ہے, کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا, بلکہ بعض دفعہ تو جو ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے. نئی چپل خرید کے پہلی دفعہ مسجد میں آیا نماز پڑھنے, باہر گیا تو ثواب تو دور کی بات, جو چپل تھی وہ بھی خرید. کہتے ہیں نا ایک آدمی چپل آگے رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا, کسی نے کہا ناپاک چپل ہے آگے رکھ کے نماز نہیں ہوتی, اس نے کہا پیچھے رکھ کے چپل نہیں ہوتی. نماز تو ہو جاتی ہے مگر جتنی اہمیت نماز ہے اتنی چپل کی بھی تو کچھ ویلیو ہونی چاہیے نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی ملے گا کیا؟ اللہ کے احکام پھر ایک حکم تو ہے نہیں. عیسائیوں میں تو ہفتے میں ایک دن چرچ چلے جاؤ بس عیسائی، 25 دسمبر کو تھوڑا ہلّا گلّا کر لو، رات کے وقت نہا دھو کے نکلو، تھوڑا سیلیبریٹ کر لو کرسمس کو، تو عیسائی بس عیسائی وہ جنت میں جائیں گے. ہندوؤں کے ہاں یہ ہے کہ مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، 50 روپے والا بت گھر میں بھی خرید کے آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ مندر میں چلے جائیں ہفتے میں ایک آدھ دن چلے جائیں، نہیں بھی جائیں تو کوئی جہنم میں نہیں جائیں گے آپ. بس جانے سے یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو ہندو سمجھیں گے، اپنے کلچر سے آپ الگ نہیں ہو سکیں گے. باقی کہیں گائے اگر گزرے تو اسے ذرا جھک کے سلام کر لیا کریں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہے ہی کچھ نہیں. مسلمان جب کوئی شخص غیر مسلم میں بھی اسلام قبول کرتا ہے نا، وہ آ جاتا ہے، معذرت آج کی زبان میں بات کرتا ہوں کہ چوڑے میں آ جاتا ہے وہ. ایک انگریز جو تھا ہندوستان میں، گرمیوں میں اس نے اسلام قبول کیا، گرمیوں میں، اور روزے تھے رمضان کے. تو ایک پٹھان نے بولا پتا چلے گا اس کو. صحیح ہے، ایک پٹھان نے کہا اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، کہ اب پتا چلے گا اس کو، اسلام تو قبول کر لیا ابھی. جب غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے نا روزے، رمضان کے روزے کے بیچ میں، تو روزہ تو نہیں تھا اس کا، لیکن جیسے اسلام قبول کرے گا اس پر کھانا پینا ناجائز ہو جاتا ہے، کھا نہیں سکتا وہ مغرب تک، اسی وقت بریک لگ جاتی ہے اس پر، اب کھا نہیں سکتے آپ. تو اس لیے وہ پٹھان بھائی نے صحیح تبصرہ کیا، بولا اب پتا چلے گا اس کو. تو کتنی پابندیاں ہیں، زکوٰۃ بھی نکالو، پھر کمانے میں غیر مسلم کے کمانے میں کوئی پابندی نہیں، جو چاہے کماؤ، خرچ کرنے میں بھی ضروری نہیں ہے، کچھ بھی خرچ نہ کرو، سارا خود کھا جاؤ. اسلام کمانے پر بھی پابندیاں لگاتا ہے، یہاں کما سکتے ہو یہاں نہیں. تو مسلمانوں کی آمدنیاں محدود، بھائی یہ نہیں کما سکتے یہ کما سکتے، اس طریقے سے نہیں کما سکتے اس طریقے سے کما سکتے. پھر جتنا آپ نے اس محدود ذرائع کے ذریعے کمایا اس میں بھی 2.5% تو زکات ہے، اس کے علاوہ بھی صدقے، فطرانے، قربانی. پھر اگر کوئی غریب مسکین ہے، رشتہ داروں میں بہن بیوہ ہے، اس کا خرچہ بھائی پہ ڈال دیا، ایسے درجنوں ذمہ داریاں اللہ نے مسلمان پہ لگائی ہیں. پھر اللہ نے مسلمان کو یہ بھی کہا فیملی بھی بڑی رکھو، بچے بھی زیادہ ہونے چاہیے، یہ خرچہ ایک الگ، اللہ کا تو یہی حکم ہے، فیملی پلاننگ والوں کا نہیں ہو، لیکن اللہ کا یہی ہے کہ خاندان کیا ہو. نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے ہاں اولاد کثرت سے ہوتی ہو. خاندان دیکھو عورت کا کہ ان کے ہاں بچے زیادہ ہوتے نہیں ہوتے، ایسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجو. خرچہ ڈبل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا خیال ہے بھائی، خرچے ہی خرچے، بچوں کو بھی کھلاؤ، بیوی کو بھی کھلاؤ. پھر اسلام عورت کو نہیں کمانے دیتا، مرد کو کہتا ہے اس بیوی کو کما کے تم نے کھلانا ہے. یہ ایک نئی ٹینشن، ایک وہ اپنی خود ایک بیوی ایک ٹینشن تھی، اوپر سے اس کو کمانے کی ذمہ داری. پھر 5 ٹائم نمازیں ہیں، پھر رمضان کا روزہ ہے، پھر رمضان میں ذمہ داری ڈبل. میں کہتا ہوں اگر دیکھو کوئی ہم سے مشورہ لے کے قانون بنائے تو ہم کہیں گے بھائی یا اللہ سارا دن رمضان میں تھکے ہارے ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو عشاء کی نماز پورے سال پڑھیے، اس رمضان میں اگر نہ پڑھیں، اللہ نے کہا عشاء بھی پڑھو، اس کے ساتھ تراویح بھی لگا دی. تو اتنی مشکلات اسلام میں، داڑھی رکھنا، عورت کو پردہ کرنا، بہت سارے احکام ہیں صبح سے لے کے رات تک. تبھی تو جو مفتی ہے نا، جو مسائل بتانے والے، ان کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے. میں واٹس ایپ پہ رات کو مسائل بتانا شروع کرتا ہوں 12:30-1 بجے، 3 بج جاتے ہیں، 1.5 گھنٹے تک جو کینیڈا سے، امریکہ سے، سویڈن سے، پاکستان سے، جاپان سے، پتہ نہیں کون کون سے ملک کے مسئلے آئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا، یہ کر لیا یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، پاگل ہو جاتا ہے آدمی. تو کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں تعلیمات ہیں نا، اسلام رہنمائی کرتا ہے اس لیے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے جی اتنے نیک شریف بن جائیں گے، زنا سے بھی بچیں. پھر زنا نہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے یغضوا من ابصارہم، زنا تو بہت آگے کی چیز ہے، زنا سے جو پہلے کی چیزیں ہیں وہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. عورت کو دیکھ کے نظر اٹھانا نہیں ہے بلکہ نظر جھکانی ہے. تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی ہے. ہاں اسلام نے یہاں آزادی دے دی تھوڑی سی، وہ میں بتاتے رہتا ہوں. جب اتنی پابندیاں لگائیں تو پھر اسلام نے اجازت کتنے کی دے دی بھائی؟ میں منہ سے نہیں بولوں گا، انگلی سے اشارہ کروں گا، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کتنے کی اجازت دے دی بھائی؟ سیدھے ہاتھ سے. یہاں اسلام نے چھوٹ دی ہے کیونکہ اسلام ایک نیچرل مذہب ہے، وہ مردوں کی فطرت کو، ان کی صحت کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ مرد ہے اس لیے اس میں شہوت زیادہ ہوگی، عورت ہے اس میں کم ہوگی. صحیح ہے نا؟ اسلام نیچر کے خلاف نہیں. آپ کو بھوک چار روٹیوں کی لگتی ہے اور اسلام کہے کہ نہیں آپ نے ایک نکلنے والا لینا ہے, اس سے اجازت نہیں, ایسا نہیں. البتہ اس میں یہ ہے کہ برابری, عدل, بدل, یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے مشورہ لے لیں. تو یہاں اللہ نے چھوٹ دیے, اور اس میں بھی ایک وجہ یہ کہ تاکہ نسل میں اضافہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے قوانین, بیوی بد اخلاق ہے اس کو برداشت کرنے کی الگ فضائل, سمجھ رہے ہو, گھر میں داخل ہونے کا طریقہ اسلام میں بتا دیا. گورا جب گھر میں آئے گا نا, وہ جو ہے وہ سلام کرے نہ کرے, وہ جو ہے کوئی اچھا الفاظ لفظ زبان سے کہے نہ کہے, وہ آئے اپنے گھر میں تھکا ہوا ہے, اٹھا کے بیگ ادھر پھینکا, موزے ادھر اتار, جیسے ہم بچپن میں جب اسکول سے گھر آتے تھے نا, تو ایسے ہی موزہ ادھر پھینکا, اسکول بیگ ادھر پھینکا اور آگے پڑ گئے. نہ, اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا دخلتم بیوتن, جب گھروں میں داخل ہو, فسلموا علی انفسکم, سلام کر کے داخل ہو. گھر میں داخل ہونے میں بھی اسلام کیا کر رہا ہے, پابندیاں لگا رہا ہے, ایسے داخل ہونا ہے. ایسے نہیں آئے اور پتہ ہی نہیں کوئی جانور آیا ہے, کوئی گدا آیا ہے, کوئی شیر آیا ہے, کوئی چیتا آیا ہے. بعض لوگ ایسے آتے ہیں, بیوی سمجھتی ہے کوئی چیتا آیا ہے, بھیڑ آیا ہے, کوئی بھیڑیا آیا ہے, چیختے چلاتے ہوئے جو ہے نا گھر کے اندر داخل ہوتے. اللہ نے داخلے میں ہی فرمایا کہ ایسے داخل ہو کہ اندر گھر والوں کا موڈ اچھا ہو جائے خود بخود ہی. سلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ, زور سے سلام کرو, یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک کلمہ تمہیں ملا ہے. اس سے کیا ہوگا, جب سلام کر کے گھر میں داخل ہوگے تو گھر والوں کا بھی ذہن اچھا ہو جائے گا, طبیعت خوش ہو جائے گی, اور پھر تمہاری طبیعت بھی خوش ہوگی. تو اتنی پابندیاں میرے بھائی, تو وہی بات, سوال پیدا ہوتا ہے اتنے مشکلات میں ملتا کیا ہے. پیسے ویسے تو ملتے نہیں ہیں, پیسے نہیں ملتے. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر ایک نماز پہ 500 روپے ملتے, کیا کوئی پاکستان میں بے نمازی ہوتا؟ اللہ اگر کہتا فجر پڑھو گے تو 1000 روپے, ظہر کے 500 روپے, 500 چھوڑیں 100 روپے, 100 لگا لیں آپ, کوئی ہوتا دنیا میں جو بے نمازی؟ نوجوان کہتے ہیں مجھ سے داڑھی نہیں رکھی جاتی, بڑا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی آپ سے کہے کہ داڑھی رکھ لو, 50,000 آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا, رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ مالدار کے لیے 50,000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ وہ لاکھوں کما رہا ہوتا ہے, تو آپ اس کو 50 لاکھ کر لیں. ایک حد آئے گی کہ نوٹوں کو دیکھ کے وہ داڑھی رکھنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. اگر کوئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی خوبصورت لڑکی قریب سے گزرتی ہے تو نظر جھکتی نہیں ہے, بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس سے کہیں جھکا لے تجھے 500 روپے دوں گا میں. کوئی بھی گزرے نا یہاں سے, جتنی دفعہ نظر جھکائے گا کتنے پیسے ملیں گے؟ تو فوراً جھکائے گا کہ نہیں جھکائے گا؟ 500 کی ویلیو کا اندازہ ہے. اسی طرح دنیا کی سزا کا بھی انسان کو اندازہ ہوتا ہے, سزا کا. کوئی آپ سے کہے داڑھی نہیں رکھی نا, جیل بھیج دوں گا, ایف آئی آر کٹوا دوں گا, رکھ لیں گے سارے. نظر کی حفاظت کے لیے کوئی آپ سے کہہ رہا ہے اگر تو نے یہ لڑکی ابھی یہاں سے گزرے گی, کوئی دہشت گرد آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا یہ جو لڑکی یہاں سے گزرے گی یہ میری بہن ہے, آگے بولنے کی ضرورت ہے کچھ؟ آپ وہیں سے اسپرنگ سے گردن کو باندھ لیں گے کہ بھائی ایسا نہ ہو غلطی سے میں کسی اور چیز کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھاؤں اور یہ سمجھے کہ ان کی بہن کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھائی ہے. اتنا خوف ایک انسان کا, کیونکہ پتا ہے کہ اگر ہوا تو ایک زوردار تماشا آئے گا منہ پہ. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, یہ تو ایک دہشت گرد تھا جس سے تو ڈر رہا ہے, میں تمہارا رب ہوں, کہہ رہا ہوں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, جب کوئی گزرے تو نظر کو جھکا لیا کرو. تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں جھکائیں بھائی, کیونکہ اللہ فوراً سزا نہیں دیتا اور فوراً جزا بھی نہیں دیتا. تو میں نے جو آیت پڑھی بس ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا, ایمان قبول کر کے تم نے جو اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ اللہ سارے احکام کو میں پہ چلوں گا, ان احکام کو چند ٹکوں کے بدلے میں فروخت نہ کرو, توڑو نہیں. چند ٹکے کیا ہیں؟ پیسے نہیں, دنیا کی تھوڑی سی لذت, تھوڑا سا نظر اٹھا کے اگر کسی عورت کو دیکھ لیا, 2 منٹ کی, چند سیکنڈ کی ایک لذت ہے, مگر اللہ سے کیا ہوا معاہدہ ٹوٹ گیا. نماز کا وقت آیا, نیند کی لذت ہے, تھوڑی دیر کی لذت ہے, قربان کر کے مسجد چلا جاتا, نماز پڑھ لیتا, اللہ بہت نوازتا, لیکن نیند کی تھوڑی سی لذت کی خاطر اللہ سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا. رمضان کا روزہ ہے, گرمی ہے, شدت ہے, تھوڑا سا ہمت کر کے برداشت کر کے رکھ لیتا, گزارا کر لیتا، عید کے بعد اللہ ویسی چھٹی دے دیں گے، کھا لے بھائی تو، تھوڑا سا ہمت کر کے افطار تک برداشت کر لیتا، لیکن اپنی لذتوں کی خاطر، پان گٹکے کی خاطر، چائے کی خاطر، تھوڑی سی جو ہے نا گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اس نے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اے ایمان والو تم نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے جو ایگریمنٹ کی ہے، معاہدے کیے ہیں، ان معاہدوں کو چند ٹکوں کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ یہ دنیا کی تھوڑی زنا کرنے والا تھوڑی دیر کی لذت حاصل کرتا ہے، تھوڑی دیر کی، مگر اللہ سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیتا ہے وہ۔ فرمایا چند ٹکوں کی خاطر، چند ٹکوں، یہ دنیا کے بڑی بڑی عیاشی کو بھی اللہ چند ٹکے کہہ رہے ہیں۔ کسی ملک کا بادشاہ اور صدر خربوں اربوں روپے لگا کے جو عیاشی کرتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ عیاشی بھی کیا ہے؟ چند ٹکے ہیں، چند ٹکے، کچھ حیثیت نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، اس کے بعد ختم۔ فرمائے چند ٹکوں کے بدلے میں اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو مت توڑو۔ کیوں؟ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، اگر یہ معاہدہ پورا کرو گے تو اللہ کے پاس تمہارے لیے جو اجر ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زنا سے بچے، کیسا نوازا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، کیسا نوازا، کیسا اللہ نے ان کو نوازا۔ تو میرے بھائی بچ جاؤ گناہ سے، اللہ فرماتے ہیں یہ سوچ کے بچ جاؤ کہ اللہ کے پاس تمہیں جو ملے گا وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تم کہتے ہو نہیں ہے اللہ مجھے جو یہاں مزے آ رہے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں، تو جو دے گا وہ نہیں میری سمجھ میں آ رہے، ایک بات اللہ نے فرمایا کہ چلو میرے وعدے پر یقین نہیں آ رہا تمہیں کہ میں جو آگے دوں گا وہ بہت اچھے ہیں، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اگلی بات تو تمہیں خود سمجھ میں آ رہی ہو تو تم دیکھ رہے ہو، وہ کیا ہے؟ ما عندکم ینفدو، جو کچھ تمہارے پاس مزے ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں، ختم۔ کوئی زنا کے مزے لے رہا ہے ہمیشہ نہیں لے رہے گا، تھوڑے دنوں میں بڑھاپا آئے گا، کرنا بھی چاہے گا برائی تو نہیں کر سکے گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ جب تک جوانی کا جوش ہے یہ خر مستیاں ہیں، شراب کباب کے مزے، جوانی ذرا سی ڈھلکی، اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، ختم، سب ختم۔ بوڑھوں کو جا کے دیکھو، بوڑھوں کو، جنہوں نے، وہ بوڑھے جنہوں نے اپنی جوانی عیاشیوں میں لگائی، ان کا بڑھاپا دیکھو کتنا خطرناک ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا بڑھاپے میں ہاتھ میں انسان کے۔ اور موت تو ساری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، مردے سے جا کے پوچھو کہ یہ اتنی حسین جمیل لیلہ تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، ذرا نظر اٹھا کے دیکھ اس کے پیچھے تو کتنے عرصے سے عاشق تھا اور آج یہ تیرے سامنے کھڑی ہے، وہ بزبان حال کہے گا کہ نہ مجھے تیری بات سنائی دے رہی ہے نہ مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے، مردہ ہوں، ختم ہو گئے سارے قصے اور ساری کہانیاں۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں، ما عندکم ینفد، فرمائے جو کچھ تمہارے پاس یہ مزے ہیں نا، چند دنوں کے، لڑکیوں کے مزے، حرام کاریوں کے مزے، شراب کے مزے، ماں باپ کو ستانے کے مزے، اور ساری دولت میں گھسیٹ کے کروڑ پتی بن جاؤں، مزے اڑا لوں، زکات نہ دوں، غریبوں کا خیال نہ کروں، یہ بھی سارے مزے یہ تھوڑے دنوں کے ہیں، کیا ہو جائیں گے؟ ختم۔ قارون سے زیادہ تم دولت نہیں کما سکتے، فرعون سے زیادہ عزت نہیں کما سکتے، اس کو بھی، اس کی بھی عزت ختم ہو گئی اور قارون کی بھی دولت ختم۔ قارون سے زیادہ ہم دولت نہیں کما سکتے میرے بھائی، قارون کی دولت ایسی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے، خزانے کتنے ہوں گے؟ آج لوگ کہتے ہیں فلاں دنیا کا سب سے بڑا دولت مند بن گیا، 30 ارب ڈالر اس کی آمدن ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ جتنی آمدن ہے اتنی زندگی نہیں ہے، اس سے اچھا وہ غریب ہے جسے دو ٹائم صبح شام پیٹ بھر کے روٹی مل جاتی ہے، اسے پتا ہے ہلکا پھلکا مر جاؤں گا جب موت آئے گی، جب تک مر رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اور ایک آخری بات، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، باقی، اگر تھوڑا بھی ہوا نا تو ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور یہاں کا زیادہ بھی ہے تھوڑے دن کے لیے۔ اور آگے بس فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، فرمایا اگر آج تم نے صبر سے کام لے لیا، روک لیا اپنے آپ کو، دل چاہ رہا ہے گناہ کر لوں، دل چاہ رہا ہے روزہ چھوڑ دوں، نماز چھوڑ دوں، بد نظری کر لوں، اللہ کی خاطر صبر کا کڑوا گھونٹ پی گئے، تو یاد رکھو وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم جتنا عمل کر کے آؤ گے نا اس سے کئی گنا بڑھا کر ہم تمہیں اس کا اجر دیں گے قیامت کے دن، کیونکہ میں رب ہوں، بادشاہ ہوں اس کائنات کا، سخی ہوں، ایسے نہیں کہ تھوڑے سے پیسے دے کے تمہیں اس تمہاری اجرت دے دوں، بہت بڑھا کے دوں گا، بہت بڑھا کے۔ اتنا بڑھا کے جس کو قرآن نے فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جو لوگ گناہوں سے بچنے والے ہیں کسی نفس کو خبر نہیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. اگر اللہ نے وہ چھپایا نہ ہوتا دکھا دیں، سارے متقی پرہیزگار بن جائیں، سارے گناہوں سے بچ جائیں. تو بھائی یہ آیت ان لوگوں کے لیے بہت عبرت والی آیت ہے جن کی توجہ گناہ کی طرف جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتی ہے. تو اللہ انہیں اس آیت میں روکتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑی سی قربانی دے دو، اس تھوڑی سی کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ دینے والا ہوں. اللہ ہم میں یہ جذبہ پیدا فرمائے، اس آیت پر اور اللہ کے کلام پر ایمان نصیب فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
فرمائے. یہ محمد رضا صاحب بہت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. رمضان کے حوالے سے زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں بہت سے مسائل ہیں جو کامن ہیں، لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، وہ میں نے کہا بتا دوں. میں الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں اگر الٹی ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور اس کو پی گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تھوڑی سی ابکائی ہوئی وہ واپس آپ نے ریورس کر لی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ بھر کے الٹی ہوئی اور الٹی ہی رہی، وہ سیدھی کرنے کی کوشش نہیں کی آپ نے اس کو، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ بھر کے الٹی ہوئی اور آپ نے واپس نگل لی، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں الٹی کے بارے میں مسئلہ. دوسرا مسئلہ، انجیکشن لگوانے سے، خون چڑھانے سے، یا خون دینے سے، یا خون ٹیسٹ کروانے سے، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں لوگوں کی طرف سے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، بعض پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں روزہ. زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے، زکوٰۃ جو ہے سونے چاندی کیش رقم، جو کیش اماؤنٹ ہوتا ہے، اور تجارتی مال. تجارتی مال وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی آپ نے، جیسے دکان کا جتنا سامان ہے سب بیچنے کے لیے ہوتا ہے. ان چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کے علاوہ چیزوں پہ نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ان چیزوں پہ ہے، ان کے علاوہ پھر جانوروں کی زکوٰۃ ہے، وہ بکری والے کی، وہ ایک الگ نصاب ہے اس کا. جو عام طور پہ شہری آدمی کو جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ یہی ہیں، چار چیزیں: کیش رقم، تجارتی مال، سونا اور چاندی. یہ چاروں چیزیں، ان میں سے کوئی دو تین چیزوں کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی، جو کہ آج کل میرا خیال ہے 33 یا 35 ہزار، بہت سستی ہوئی ہے چاندی. تو ایسے میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی، 40واں حصہ. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا وہ 40واں حصہ کتنا ہوگا یہ بھی بتا دیں، اور 2.5% کتنا ہوگا یہ بھی بتا دیں. تو 2.5% 40واں حصے ہی کو بولتے ہیں، یعنی 40 پہ تقسیم کریں. اور سوال پیدا ہوتا ہے دینی کس کو ہے؟ تو بھائی دینی اسی کو ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں. سمجھ رہے ہو؟ مزید ایک اور چیز ایڈ کر لیں اس میں، کہ ضرورت سے زائد سامان نہ ہو اس کے پاس. ایک آدمی کے پاس ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، ضرورت کا مطلب استعمال میں نہ ہونے والی چیزیں. ایک آدمی کے پاس خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں آتا وہ، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ. ایک آدمی کے پاس سونا گولڈ رکھا ہوا ہے گھر میں، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، خواہ کتنا ہی غریب ہو، کیونکہ وہ بنا ہوا غریب ہے، اللہ کی نظر میں وہ غریب نہیں ہے. اگر غریب ہوتا تو اس کے پاس سونا نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے اس نے. لوگ کہتے ہیں ہماری خالہ ہیں بہت غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں، یہ وہ. میں کہتا ہوں سونا ہے؟ کہتے ہیں ہاں گولڈ ہے، 5-6 تولے سونا ہوگا ان کے پاس. میں کہتا ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی وہ سونا تو انہوں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. کہتا ہوں بھائی آڑا وقت آ گیا نا، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں ہے، تو آڑا وقت آ گیا نا، اب وہ سونا بیچیں اور ضرورت میں استعمال کریں، جب وہ ختم ہو جائے گا پھر زکوٰۃ لے لیں. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے بھی جمع ہوتا رہے اور آڑے وقت کے لیے انویسٹ کرتے رہو، اور ادھر سے زکوٰۃ بھی لیتے پھرو لوگوں سے. تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ زکوٰۃ کے ایک دو مسائل تھے، یہ ذرا ذہن میں رکھنے کے. دوسرے بات یہ کہ زکوٰۃ دینی کہاں چاہیے، سب سے پہلے تو رشتہ دار ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں میں دیں، اور مدارس میں دیں، اور جو ہے سوچ سمجھ کے دیں. بہرحال جہاں بھی دیں، لوگ ایسی پکڑا دیتے ہیں بغیر تحقیق. میرے پاس بھی رمضان میں بہت سے غربا مساکین ہیں جو رابطہ کرتے ہیں، اگر ان کو میرے ذریعے سے دینا چاہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے. اور اس کے علاوہ سب سے بہتر تو یہ کہ غریب کے دروازے تک آپ خود پہنچیں،
اور ان لوگوں کو ترجیح دیں جو مانگتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.